الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، گزشتہ بیان میں بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو جو چیزیں مطلوب ہیں اور اللہ جو چاہتا ہے کہ اس کے بندے یہ کام کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ میں یہ چیزیں اپنی مخلوق میں اور خاص طور پہ اپنے مومن بندوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان میں اعلیٰ درجے کی ایک چیز اخلاص ہے، اور اخلاص کے متعلق قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بھی اس سے گزشتہ نشست میں آپ سے عرض کی تھی، اور اللہ تعالی کے ہاں اس کے بندوں کے لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے بندے اپنے عقیدے کو درست رکھیں اور اللہ کی توحید، یہ پہلا سبق ہے، اور اللہ کی توحید پر لوگ قائم رہیں، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے شریعت نے جتنے عقائد کی تلقین کی ہے وہ عقائد انسان میں ہونے چاہیے، اور جو ترتیب بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے اور خاص طور پر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جس ترتیب پر کئی مکتوبات میں بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے صحیح عقیدہ، اور صحیح عقیدے کے بعد صحیح علم، اور جب انسان کا علم درست ہو تو اس پر صحیح عمل، اور عمل کے بعد پھر اخلاص۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو اگر علم نہ آتا ہو تو اس انسان کو اخلاص سے کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اصولاً زندگی میں یہ ترتیب بنتی ہے۔ عقیدہ درست ہونا پہلی شرط، اور اس کے بعد صحیح علم کے لیے تگودو جدوجہد کرتا رہے، اور پھر جو علم اللہ نے دیا اس پر عمل کرے، اور عمل بھی اس وقت قابل قبول ہے جب وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ اسی لیے اللہ نے وہ اعمال جو اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے کیے جاتے ہیں ان کے متعلق بہت شدید جملے ارشاد فرمائے ہیں، اور اللہ نے منافقین کے اصلاح کے لیے جو معاملات ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ایک بات یہ کہی ہے کہ منافق انسان کی صرف توبہ ہی کافی نہیں بلکہ اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کرے، کیونکہ اخلاص اگر نہیں ہوگا اور اعمال اللہ کے لیے نہیں ہوں گے تو پھر انسان خالص نہیں، کسی نہ کسی چیز کی آمیزش ہے، وہ آمیزش کس چیز کی ہے؟ وہ اپنے نفس کی ہے، یا وہ آمیزش لوگوں کی ہے، یا وہ جو ناخالص چیز مل گئی ہے وہ فرشتے ہیں، بت ہیں، کوئی اور چیز ہے؟ الغرض فتویٰ تو نہ دیا جائے کہ یہ آدمی مشرک ہو گیا، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے مترادف بات بن جاتی ہے کہ کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالی نے اعمال میں ایک تو فرائض رکھے ہیں، یہ تو انسان کو ہر حال میں پورے کرنے ہی ہیں، اور ایک فرائض کے بعد اللہ نے نوافل کا درجہ رکھا ہے کہ انسان نفلی نیکیوں اور کاموں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اگرچہ قرب فرائض اللہ کا قرب حاصل کرنا فرض کے ذریعے بہت اچھا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ نوافل پر، نفلی عبادت پر بھی مشتمل ہونا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور نماز کے آداب کا خیال رکھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اور ایک انسان اس نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کچھ کر لیتا ہے، روزانہ 10, 20, 30, 50, 100, 200 نفل اپنے ذمے سمجھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا فرائض کے ساتھ بھی اور نوافل کے ساتھ بھی۔ لیکن دو باتیں اچھی طرح خیال میں رکھنی چاہیے، ایک تو یہ کہ اللہ کا جو قرب فرض کے ذریعے حاصل ہوتا ہے نوافل کے ذریعے ایسا قرب نہیں ہوتا، اور شیطان جو انسان کی راہ خراب کرتا ہے وہ اسے قرب فرائض کی بجائے قرب نوافل میں لگا دیتا ہے کہ فرض نماز اس سے تو غفلت ہو گئی اور تہجد پڑی جا رہی، فجر کی نماز غائب اور رات بھر عبادت ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک رات نہیں، پورا مہینہ اور سال نہیں، ساری زندگی کے نفل مل کے بھی ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فرض تو ڈیوٹی ہے، وہ تو لازمی ہے۔ تو شیطان کبھی کبھی اللہ کی راہ پہ چلنے والوں کو ایسے مار دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے فرض نماز بس پڑھ لیں گے، کوئی حرج نہیں، پھر پڑھ لیں گے، اور نفل نمازیں ان پر زور دیتا ہے کہ نفل پڑھو، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ انسان اگر نوافل میں پھنس جائے گا تو فرض تک پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دنیا میں ایک آدمی کو ملازم رکھ لے اور کہے کہ صبح 8 بجے سے 2 بجے تک آفس میں ڈیوٹی ہے، اور یہ ملازم 8 سے 2 بجے تک تو دفتر نہ آئے، اور شام کو 4 سے لے کے اور رات 10 بجے تک 6 گھنٹے اس افسر کی خدمت میں گھر پہ بیٹھا رہے، تو وہ افسر اگر عقل مند، ہوشیار، دانا اور شریف طبیعت کا ہے تو کہے گا میاں میرے گھر بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے، جو اصل ڈیوٹی تھی صبح 8 سے 2 بجے تک وہ کرنی چاہیے، اس کی اجرت اور اس کی تنخواہ ہے۔ ایسے ہی اللہ نے جو چیز فرض قرار دی ہے یہ تو آدمی کرے نا، اور شیطان اس کو اس بات پر لے آئے کہ نفل پڑھو، نفلی روزے رکھو، خدا کی راہ میں پیسہ خرچ کرو مگر زکات نہ دو۔ تو اس نفلی صدقے کا اور ان نفل روزوں کا اور نفل نمازوں کا ساری زندگی میں جو کچھ اس نے کیا ہے اتنا نفع اسے نہیں ہوگا جتنا ایک فرض ادا کر دینے سے نفع ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر اسے چھوڑ دینا، اس کی قضا پوری زندگی کے نفل روزے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اچھی طرح ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نوافل میں اصل چیز نہیں ہے، فرائض اصل ہے۔ مثلا ایک آدمی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی بڑا سخی ہے، کوئی سخاوت نہیں ہے. صاحب زکوٰۃ کا پیسہ تو دینا ہی دینا تھا, سخاوت تو جب ہوتی جب اصل مال میں سے کچھ خرچ کرتا. ایک لاکھ روپیہ زکوٰۃ دے دی, لوگوں نے کہا بہت سخی ہے. ایک لاکھ روپیہ فرض کر لیجیے 50 آدمیوں پہ تقسیم ہو گیا, ہر ایک کو 2000 مل گئے. 50 آدمیوں نے کہا جی بڑے سخی ہیں, 2000 روپے دیتے ہیں. اور یہ آدمی 40 لاکھ کا مالک ہے تو جا کر 1 لاکھ زکوٰۃ بنی. اس لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس انسان نے بقیہ 39 لاکھ میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے یا نہیں کیا. اگر یہ اس 39 میں سے 4 لاکھ مزید خدا کی راہ میں خرچ کرتا تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ اس نے فرض کے ذریعے جو زکوٰۃ تھی اللہ کا قرب حاصل کیا, اللہ کی خوشی کو حاصل کرنے کی کوشش کی, اور 4 لاکھ نفل جو خرچ کیا ہے اس کے ذریعے بھی خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی. لوگ بہت سے اس غلط فہمی میں ہیں اور وہ قیامت کے دن مارے جائیں گے, پکڑے جائیں گے کہ وہ سمجھتے ہیں صرف زکوٰۃ ادا کر دی بس ہمارے مال کا حق ادا ہو گیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی المال حق سوا الزکاۃ, کہ لوگوں کے مال میں دوسروں کا حق بنتا ہے زکوٰۃ کے مال کے علاوہ بھی. اللہ نے ہر طرح سے سہولت دی ہے, اور اس کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا ہے جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا, جو اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکتا, اس انسان کو جو اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا کھانا دینا اس قسم میں فرض ہے. اب یہ فرض کو تو برا نہ کرے اور ویسے نفل میں خرچ کرتا رہے, مسجد میں جا کے پیسے دے آئے, کوئی اور ایسا نیکی کا کام کر دیا, اور انسان جو مر رہے تھے ان کا خیال نہیں کیا, تو یہ چیز ڈر ہے کہ اللہ کے ہاں کہیں پکڑ کا باعث نہ بن جائے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے فرض کو ترک کر دیا اور نوافل پہ زور دیتا رہا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ خالص میری بندگی چاہیے, اس میں کسی قسم کا کوئی شرک کوئی ریاکاری کچھ نہیں چاہیے. تو جب اللہ کا خالصتاً وہ ذکر کرے گا, اللہ کو یاد کرے گا, تو نفاق سے بری ہو جائے گا. اور منافق انسان وہ یہ کرتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تو اسے خیر فکر ہی نہیں ہوتی, وہ تو چاہتا ہے کہ لوگوں کا دل خوش کرے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, اور منافق قیامت میں جہنم میں آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا, اور ہرگز کوئی ان کے لیے مددگار نہیں ہوگا, ان کی کوئی مدد نہیں ہو سکے گی, کیونکہ یہ منافق انسان اللہ کے ساتھ ایک طرح کا شرک کرتا رہا کہ لوگوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش اور ڈبل پالیسی کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے قیامت میں مجھے اجر ملے, اور وہ ملے نہ ملے لوگ جو آج دیکھ رہے ہیں مجھ سے خوش رہیں. پھر اللہ نے سورہ نساء میں صرف یہی نہیں فرمایا کہ یہ توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ الا الذین تابوا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس نفاق سے توبہ کی, ایک بات, وہ اصلحوا, اور اپنی حالت کو سنوارا, دو باتیں, واعتصموا باللہ, اور مضبوط پکڑ لیا اللہ کو, تین, واخلصوا دینہم للہ, اور حکم بردار ہو گئے فرما بردار ہو گئے خالص اللہ کے. یہ 4 شرائط جب منافق میں آ جائیں گی فاولئک مع المؤمنین, سو یہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور اللہ تعالی ایمان والوں کو بہت بڑے ثواب سے نوازے گا. منافق کی توبہ کے لیے 4 چیزیں ذکر کی, ایک اس کا توبہ کرنا، ایک اپنی حالت کو درست کرنا، دو اور تیسری چیز یہ کہ وہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی جو اس کے زمانے میں ایمان والے ہیں ان ایمان والوں کی جماعت گروہ، ان ایمان والوں کیسے اخلاق پیدا کرے اور خالصتاً اللہ کا ہو کر رہ جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافق انسان خالص اللہ کا نہیں ہوتا. اس وجہ سے بتایا گیا ہے کہ دیکھو نفاق سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خالص اللہ کے ہو جاؤ. تو نفاق اور ایمان جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اگرچہ ایمان کفر کے مقابلے میں آتا ہے، لیکن نفاق اور اخلاص یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی. اور اسی لیے اللہ تعالی نے جہاں بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے مخلص بندے، اس کے اخلاص والے بندے، اللہ نے بالعموم ان کی تعریف فرمائی ہے. اور اللہ تعالی نے اپنے مقرب بندوں کے لیے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ وہ خدا کے ایسے اچھے بندے تھے، اس طرح عبادت کرتے تھے. سو ہمیں بھی حکم یہی ہے. سورہ زمر میں ارشاد ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف کتاب جو نازل کی ہے قرآن پاک، یہ بالکل ٹھیک ٹھیک صحیح چیز ہے، سچی بات ہے. فاعبد اللہ، سو اے انسان اللہ کی عبادت کر، مخلص اللہ الدین اور خالص اللہ کی بندگی کرو. الا للہ الدین الخالص، اور سنتے ہو الا کا مطلب عربی زبان میں جب کسی کو الرٹ کرنا ہو، جب کسی کو بتانا ہو کہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ کیس بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کی امپورٹنس شو کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس لیے فرمایا الا للہ الدین الخالص، سنتے ہو، یاد رکھنا، اچھی طرح سنو، دیکھو بندگی میری اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کی عبادت ہے، بس اور کسی کی نہیں. تو اخلاص پیدا کرے. اللہ کے ہاں یہ مطلوب ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے یہ کام کریں. جب خدا نے صاف کہہ دیا کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے، تو اب ایمان والا اور جو اپنے آپ کو اس کا بندہ تصور کرتا ہے، وہ نیکی محض اسی کے لیے کرتا ہے، اور جب محض اسی کے لیے خالصتاً نیکی کرتا ہے، اللہ ہی کی بندگی کرتا ہے، تو یقیناً وہ اجر بھی اللہ سے پائے گا. اس لیے اپنی طبیعت کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی خدا کی دی ہوئی توفیق سے نیکی کریں تو ہرگز ہرگز اس سے اجر کی توقع نہ رکھیے. اولاد اللہ نے اس کی پرورش ضروری قرار دی، ماں باپ کے ذمہ فرض ہے، کرنی چاہیے. بہتر سے بہتر تعلیم اور تربیت کا بندوبست کرے، مگر یہ بھول کے بھی توقع نہ رکھے کہ میری اولاد میرے کام آئے گی. اپنا فرض پورا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی پیش کرتا رہے کہ خداوندہ جو میرا فرض تھا وہ میں نے پورا کیا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا، ان کی بھلائی چاہنا، تجھ سے ان کے لیے خیر مانگنا، یہ سارے میرے فرائض سے میرے رب میں نے پورے کیے، باقی اب یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں، مجھے ان سے کوئی امید ہی نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے، جو کچھ ہے تیرے در کا سائلوں، اور اے پروردگار تو میرے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ رکھ. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اولاد اگر فرما بردار نیک اللہ کی بندگی کرنی والی ہوئی تو والد کے ساتھ والدہ کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے گی، وہ خوش ہوں گے اور دعائیں آئیں گی اور دعا نکلے گی دل سے. اور اگر خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس ہوا تو امید تو تھی نہیں، نہ امید ٹوٹے گی، نہ اتنا رنج ہوگا، بلکہ انسان جب اپنے احسانات جو خدا نے توفیق دی تھی اس پہ غور کرے گا تو ذہن میں یہی آئے گا کہ وہ تو میرا فریضہ تھا، اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا میں نے کر دیا، ان کے ذمے جو کام ہے کہ ہماری فرما برداری، اطاعت گزاری، اچھائی ہمارے ساتھ کریں، نہیں کرتے، یہ خدا کے ہاں خود جواب دے دیں گے میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. تو جتنی بھی نیکی انسان کرتا ہے اللہ کے لیے کرے، غیر سے کسی اجر کی توقع رکھے ہی نہیں. ایک چیز ہے دل میں آتی ہے بات کہ ہم نے جن کے ساتھ اچھائی کی انہوں نے کیا کیا، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، دل میں بہت سے خیالات آتے ہیں لیکن نہ زبان سے ان خیالات کا اظہار کرنا چاہیے اور نہ ہی اس ذہن کے تقاضے پر عمل کرنا چاہیے، نہ کسی کو تانا دینا چاہیے، بس نیکی کرے لوگوں کے ساتھ اور سمجھے کہ یہ میرا فریضہ تھا، خالص اللہ کے لیے کی ہے، اللہ قیامت میں اس کا اجر مجھے دے گا. اور پھر صرف قیامت میں ہی نہیں، اللہ ایسی نیکیوں کی برکتیں دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. سجدہ نماز جس کے مسائل سننے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اخلاص سے نماز پڑھے، صرف فرض و سنت موقع پڑھ لے، فرض کر لیں، چھوڑ دے سارے نوافل کو، تو بھی یہ جو اخلاص کے ساتھ فرض اور سنن موقع کا پڑھنا ہے یہی اللہ کا قرب دلا دے گا، بجائے اس کے کہ نفل بھی ڈھیروں پڑھ لے اور بہت پڑھ لے اور طبیعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا جوئی شامل. اللہ تعالی نے سورہ زمر میں پھر ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے کہا قل انی امرتو، آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، کہ میں اللہ کی بندگی کروں. اور پھر دو مرتبہ فرمایا کہ اعبد اللہ، میں بندگی کروں اللہ کی مخلصن، صرف اللہ کی، لہ الدین اور اسی کی بندگی کروں، صرف اور صرف میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں اور کسی کی بندگی نہیں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار بنوں. طبیعت کی بات ہے، بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں گنتی کر کے بتا دیا جائے کہ اللہ کو کون کون سی چیزیں اپنے بندوں سے مطلوب ہیں اور اللہ کیا چاہتے ہیں اس کے بندے کیا کریں. سو سر فہرست پہلا نمبر جس چیز کا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے صرف اس کی عبادت کریں مخلص ہو کر، بس اپنی طبیعت میں اخلاص کو پیدا کرے. اس لیے کہ یہاں لفظ یہ آیا ہے کہ عمر تو خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے، آرڈر یہ ہے اللہ کی جانب سے کہ فقط اور فقط میری بندگی چاہیے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے خدا کا فرما بردار بنوں، یعنی میں اللہ کا ایسا فرما بردار بن جاؤں کہ میرا پہلا نمبر آ جائے. قل انی خاف و ناصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور ان سے کہیے کہ اگر میں حکم نہیں مانوں اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا، تو وہ بڑا دن جو قیامت کا آ رہا ہے اس کی مار سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. پہلے کہہ چکے دو بار، تیسری بار پھر آگے اگلی آیت میں، چودہویں آیت میں فرماتے ہیں قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اور آپ صاف صاف یہ ڈنکے کی چوٹ اعلان کیجئے اور کہ یہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، صرف اور صرف نری خالص مخلص اللہ الدینی، اللہ ہی کی عبادت اسی کے واسطے کرتا ہوں اور کوئی نہیں. فعبدوا ما شئتم، اور تم جس کی چاہو عبادت کرتے رہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، من دونہ اللہ کو چھوڑ کے جس کی مرضی تم عبادت کرو، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. باقی جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے تو صرف اللہ کی عبادت کرنی. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، اور آپ کہیے کہ بہت بڑی ہار ہوئی ان کی، مارے گئے، خسارے میں گئے، ٹوٹے میں گئے، ہار بیٹھے وہ لوگ اپنی جانوں کو اور اپنے گھروں کو یوم القیامہ، قیامت کے دن، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تھی. الا سنتے ہو، خبردار، یاد رکھنا، ذالک هو الخسران المبین، یہ صریح ٹوٹا ہے، یہ صاف صاف نقصان ہے، یہ بالکل کھلی ہوئی ہار ہے، اور ایسی ہار ہے کہ زندگی ہار دی انسان نے، اب اس قیامت کے بعد کوئی اور ایسی زندگی نہیں ہے جس میں وہ عمل کرے. اسی اللہ تعالی نے صاف بتایا کہ دیکھو اخلاص کو پیدا کرو، اور اگر اخلاص پیدا نہیں ہوگا تو پھر وہ اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ خدا کو اس بات پر بڑی غیرت ہے کہ بندے اس کے اور کھائیں بھی اسی کا دیا ہوا، اور ہر چیز ہر نعمت اس کی طرف سے بندوں پر ہو، اور عبادت اور بندگی اس کے بندے اور دوسروں کی کریں. اسی لیے اس اخلاص کے مقابلے میں دوسری چیز دیکھ لیجئے کیا آتی ہے. اس کو اگر انسان سمجھ جائے تو اخلاص کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی. جیسے دن کی اہمیت رات کے وقت بڑھ جاتی ہے کہ آدمی کہتا ہے جب سورج نکلے گا روشنی ہوگی تو پھر یہ کام کریں گے، تو جب ضد کسی چیز کی قائم ہوتی ہے تو پھر اصل کی قدر آتی ہے. گھر میں ماں باپ کے سائے میں بڑا سکون تھا، جب اس گھر سے رخصتی ہوتی ہے اور دوسری جگہ جانا پڑتا ہے اور خدا نہ خواستہ وہاں پر وہ امن اور سکون نہ ملے تو پھر ماں باپ کی قدر آتی ہے کہ اس گھر میں کتنے اطمینان سے رہ رہے تھے. یہ مثال ہے سمجھانے کو، اور یہ مثالیں اسی لیے دی جاتی ہیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں. ایسے ہی اخلاص کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ہے ریا، اور ریا کا مطلب ہے دکھانا، کسی چیز کا دکھاوا، اور اللہ نے اسے کافروں کی صفات میں گنوایا ہے. سو مومن انسان کا عمل ریا سے بالکل پاک ہو. دسویں پارے میں سورہ انفال میں اللہ تعالی نے بدر کے موقع پر جو معرکۃ الاعراض ہوا تھا اور اسلام کی اساس تھی، اور جس میدان میں فیصلہ ہونا تھا کہ آج کے بعد اس دنیا میں خدا کی توحید باقی رہے گی یا شیطان کا شرک باقی رہے گا، اور آج کے بعد اس کائنات میں اسلام باقی رہے گا یا کفر باقی رہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت واضح الفاظ میں یہ بار بار درخواست پیش کر رہے تھے کہ اللہ آج اگر ہم پٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت بھی نہیں ہوگی. اس موقع پہ اللہ نے کہا ہے ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا وریاء الناس، اور کبھی مت بننا ان لوگوں کی طرح جو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں مکہ مکرمہ سے اپنے گھروں سے نکل کر آئے تھے لڑنے کے لیے. اور وہ بات کیا تھی؟ دو لفظ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا بطرن، وہ آئے تھے اتراتے ہوئے، وریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ میدان جنگ میں اترے تھے، ویسدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے نکلے تھے. یہ تین خرابیاں کافروں کی گنوا دیں کہ وہ اترا رہے تھے. مومن انسان اللہ کے انعامات پر اتراتا نہیں، وہ جتنا جتنا اللہ کے انعامات میں دبتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اتنا اس میں توازو اور بندگی پیدا ہوتی جاتی ہے. اس لیے دنیا میں آدمی اپنی حالت پر خود غور کر لے، اگر پہلے 10 روپے کماتا تھا آج 20 کمانے لگا ہے، پہلے اکیلا تھا اب اللہ نے اولاد دے دی ہے، پہلے اولاد چھوٹی تھی اب خدا نے انہیں جوان کر کے دست و بازو بنا دیا. جتنے بھی انعامات اللہ کے بڑھتے جاتے ہیں، اگر یہ انعامات انسان کی طبیعت میں بندگی، عاجزی، توازو، انکساری یہ پیدا کرتے ہیں، بس یہ خدا کا انعام ہے، شکر ادا کرتا رہے. اور اگر اس دولت، دنیا، اولاد، عہدہ، ان چیزوں کی وجہ سے طبیعت میں غرور پیدا ہو رہا ہے، اترانا پیدا ہو رہا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے دوسروں کی حقارت اور دوسروں پر ظلم کرنے کو طبیعت چاہ رہی ہے، تو چھوڑ دے اس عہدے کو، آگ لگا دے اس دولت کو، اور چپ کر کے ایک طرف کو بیٹھ جائے. ایسے نہ ہو کہ یہ اترانے کے جرم میں اپنی عاقبت برباد کر لے. دنیا اس کو ہار جانا اچھا ہے بجائے اس کے کہ آنکھیں بند ہوں اور آخرت ہار دے اور دنیا میں اپنی طبیعت کو قابو پانا ضروری ہے. مت تکرائے یہ آج عہدہ ہے کل نہیں ہوگا, یہ دولت اور دنیا آج ہے کچھ نہیں ہو سکتا کل کو, اور یہ اولاد یہ رشتہ دار یہ کنبہ قبیلہ کس چیز پہ اترانا ہے, یہ سب چیزیں عارضی ہیں اور مستقل چیز اللہ کی ذات اس کی ناراضگی اور اس کی رضامندی ہے کہ وہ مستقل رہیں گے. اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو بدر میں آئے تھے وہ تو عاجزی کے ساتھ آئے تھے, اور ان کی قیادت کرنے والی ہستی وہ رات رات بھر اللہ کے سامنے جاگنے والی تھی, بدر کی پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے. اور دوسری طرف جو کافر آئے تھے اللہ نے ان کی صفات میں گنوایا کہ بطرمور یا الناس, یہ اتراتے ہوئے آئے تھے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بدر کے میدان میں اترے تھے. اور اسی لیے ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم 3 دن جا کر بدر میں رکیں گے, گانے بھی ہوں گے ناچ وغیرہ یہ چیزیں بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ شراب بھی ہوگی اور ہم گوشت بھی کھائیں گے اور لوگوں کو پتہ چلے گا پورے عربوں کو کہ آخر ہم کس طرح گئے ہیں اور وہاں جا کر ہم نے کتنے جشن منایا تاکہ لوگ سنیں. پھر اللہ نے سنوا دیا کہ کون جیتا اور کون ہارا, اور اللہ نے سنوا دیا کہ اترانے کا اور لوگوں کو دکھانے کا نتیجہ کیا نکلا. اس لیے یہ دکھانا جو ہے یہ جو ریاکاری ہے اتنا مہلک مرض ہے کہ کبھی بھی انسان اس غرے اور دھوکے میں نہ آئے اور عمل خالص اللہ کے لیے کرے, لوگوں کا کوئی حصہ اس کے عمل میں نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے ترمذی میں, اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے کہ باب ما جاء فی الریاء والسمع, کہ جو مذمت حدیث میں آئی ہے ریاکاری کی, ریا کا مطلب عمل اس لیے کرنا کہ لوگ دیکھیں ایک چیز, اور سمع کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کی تعریف, یعنی لوگ اس کے عمل کو جب سنیں تو اس کی تعریف کریں, یہ بھی ریاکاری کا شعبہ ہے. کہ مثلا ایک آدمی نے لمبی نماز پڑھی, اسے پتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ لوگ جا کر کسی اور کو بتائیں گے کہ فلاں صاحب اتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں, تو وہ صاحب جن تک بات پہنچے گی انہوں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن اس کے دل میں خوشی ہے نا کہ وہ جب میرے متعلق سنیں گے کہ اتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے تو بڑے خوش ہوں گے. یہ ہے سمع. لیکن اس میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ وہ ایسے آدمی کے متعلق تصور کرتا ہے جو اللہ کے اچھے بندے ہیں, جو اس کے اساتذہ ہیں, تاکہ ان تک جب رپورٹ پہنچے تو انہیں اندازہ ہو کہ جس کی ہم نے تربیت کی ہے وہ اتنا اچھا ہے. یہ سمع میں داخل نہیں, کیونکہ یہ خود دین میں مطلوب چیزیں ہیں. اور ایک ہے یہ کہ دنیا کمانے کی غرض ہو. مثلا بڑا افسر تھا, وہ نماز پڑھتا تھا, اب یہ نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کہ اس افسر کے نوکر جب جا کر اطلاع دیں گے کہ صاحب آپ کے ہاں جو نیچے افسر ہیں وہ صاحب اتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں, تو یہ بڑے صاحب خوش ہو کے میرے عہدے میں اضافہ کر دیں گے, میں ان کی گڈ بکس میں آ جاؤں گا. یہ ہے سمع, کہ دنیا کمانے کی غرض سے اللہ کے دین کو اللہ کی عبادت کو استعمال کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے پچھلے زمانوں میں تاک ہوا کرتے تھے نا, اب بھی ہوتے ہیں, الماریاں اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں, بچوں کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچ سکتا, تو کوئی نالائق آدمی جس کا ہاتھ اوپر اس الماری میں کوئی قیمتی چیز پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ پیسے اوپر سے اٹھانے کے لیے اب قد اس کا چھوٹا ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا, یا الماری اونچی ہے ہاتھ نہیں پہنچتا اس انسان کا، تو قرآن اور حدیث کی کتابیں رکھ کے اس کے اوپر پاؤں رکھے چڑھ جائے اور اوپر سے وہ پیسے اتارنے لگے۔ یہ ایسے ہی دین کو استعمال کرنا ہے کہ خدا کے دین کو استعمال کرے تاکہ اس کے عہدے میں ترقی ہو جائے، تاکہ اس کے پیسے میں ترقی ہو جائے، تاکہ لوگ اسے اچھا سمجھنے لگیں، لوگ اسے نیک سمجھنے لگیں۔ دنیا کمانے کی نیت یہ ہے سمع۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرائی یرائی اللہ، جو آدمی یہ چاہے گا کہ اس کو دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کیا کریں ریاکاری، اللہ اس کی تعریف کروا دے گا۔ وَمِن يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ، اور جو یہ چاہے گا کہ وہ اس طرح سمع کے مرض میں آ جائے، اور جو چاہے گا کہ لوگ اس کی متعلق سن کے اس کی تعریف بیان کریں، اللہ اسے یہ بھی کروا دے گا، یہ بھی دکھا دے گا۔ آخرت میں کوئی اجر نہیں، دنیا میں جس چیز کی اس نے نیت کی تھی خدا نے اسے دے دی۔ اور اسی بات کی مزید وضاحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتی، وہ روایت اگرچہ طویل ہے مگر ہے بہت عبرت کی چیز کہ انسان سوچے اخلاص عمل میں اگر نہیں ہوگا تو میرے عمل کا کیا وزن رہ جائے گا۔ اور اگر سمجھنا ہو تو بس یہ ایک حدیث ہی کافی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، شفیہ اصبحی ان کا نام تھا، تو شفیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مدینہ منورہ میں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک شخص کے گرد بہت سے لوگ جمائے، تو میں نے پوچھا کہ من ہذا، یہ صاحب کون ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور شفیہ کہتے ہیں کہ میں فدنوت منہ، میں ان کے قریب ہوا یہاں تک کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں جو دور سے آیا ہوں، وہ جو میرا حق آپ پر بنتا ہے آنے کی وجہ سے، جو مہمان کا یا ایک طالب علم کا، میں اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی بات سنائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو اور آپ کے علم میں ہو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ بالکل بیٹے، میں تمہیں ایسی بات سناتا ہوں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور ایسے شدید روئے کہ گویا ان کے ہوش و حواس ختم ہو گئے ہیں، غشی تاری ہو گئی۔ تو ہم کچھ دیر چپ رہے، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بات کرنی شروع کی اور انہوں نے کہا میرے بیٹے میں تجھے حدیث سناؤں، جو اس گھر میں غالباً مسجد نبوی مراد ہوگی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی، بات ارشاد فرمائی تھی، اور میرے علاوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، بس میں تھا اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رونے لگے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے چہرہ مبارک کو صاف کیا آنسوؤں سے اور انہوں نے کہا بالکل میرے بیٹے میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا، اور اس گھر میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی تیسرا اس وقت اس مجلس میں موجود نہیں تھا۔ اور پھر تیسری مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روئے، اور اتنا کہ وہ ایک طرف کو جھک گئے۔ اور پھر جب ان کا رونا تھما ہے تو انہوں نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ جب اپنے بندوں کا حساب شروع کرے گا تو ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی، خدا کا جلال، اس کا روب اتنا غالب ہوگا کہ لوگ پہلو نہیں بدل سکیں گے. اور سب سے پہلے اس انسان کو بلایا جائے گا جمع القرآن، جس نے قرآن کو یاد کیا تھا. اور دوسرا آدمی وہ بلایا جائے گا جو خدا کی راہ میں شہید ہو گیا تھا، اور تیسرا آدمی جو بہت مالدار تھا، سرمایہ دار تھا. تو اللہ تعالی اس قاری کو بلا کر پوچھیں گے کہ کیا جو چیز میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی اس کا علم تمہیں نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا بلا یا رب، پروردگار کیوں نہیں، اس قرآن کا علم تو نے مجھے عطا فرمایا تھا. تو اللہ نے کہا، اللہ تعالی اس سے فرمائیں گے فماذا عملت فیما علمت، جو ہم نے تمہیں علم دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے؟ یہ ہم بھی سوچیں. قرآن پاک کی تفسیر، اس کا ترجمہ، یہ پڑھ لینا کچھ آسان بات نہیں. قرآن اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جب تم نے پڑھ لیا اور تمہیں اللہ کا حکم پیغام مل گیا، اب اس کے مطابق عمل بھی کرو. اس لیے کسی انسان کی زندگی میں قرآن کو پڑھنے کے سمجھنے کے بعد بھی تبدیلی نہیں آتی تو اس کو ہزار بار اپنے پہ غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے میں قرآن پڑھنے اور سننے اور اس پر اس کی تعلیم سے پہلے بھی ویسا اور بعد میں بھی ویسا. یہ جتنے بیانات آپ حضرات سنتے ہیں اور خواتین سنتی ہیں، وہ بار بار اس بات پر غور کریں کہ یہ علم میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا اس علم کی وجہ سے عمل میں بھی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں، اور اگر عمل میں بھی تبدیلی آ رہی ہے تو اخلاص پیدا ہو رہا ہے یا نہیں. اور یقین جانیے کہ اگر اخلاص پیدا نہیں ہو رہا اور قرآن اور حدیث اور فقہ کا یہ علم آپ کے عمل میں تبدیلی پیدا نہیں کر رہا، تو پھر کہیں ڈر ہے ایسے نہ ہو کہ قیامت میں یہ علم وبال بن جائے، یہ وبال جان بن جائے اور انسان پکڑا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ جو علم میں نے تمہیں دیا تھا تم نے عمل کتنا کیا؟ قال کنت اقوم به، اس نے جواب میں عرض کیا کہ میرے پروردگار نے اس قرآن کے ساتھ آنا اللیل و آنا النہار، راتوں کو تیرے حضور میں کھڑا رہا اور دن کو میں اس قرآن کی تلاوت کرتا رہا. اور اللہ اس سے کہیں گے کذبتا، جھوٹ بکتا ہے. اور جو ہی باری تعالیٰ یہ کہیں گے یہ جھوٹ بکتا ہے، وتقول الملائکہ، فرشتے بھی بولیں گے اس کو اور کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے. چاروں طرف جھوٹ جھوٹ کی صدا گونجے گی. اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے تو فرشتے تو لا محالہ کہیں گے. اور اللہ فرمائیں گے بل اردت ان یقال، تم نے تو یہ نیت کی ہوئی تھی کہ فلان ان قاری، ان لوگ تمہیں کہیں کہ قاری صاحب ایسے اچھے اور قاری صاحب کی آواز ایسی اچھی اور اتنا زبردست قرآن، فقد قیل ذاک، پر ہم نے یہ دنیا میں تجھے مرتبہ دے دیا تھا، لوگوں نے تیری تعریف کر دی تھی، تو نے کب قرآن پڑھا ہے؟ تو نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ تیری نیک نامی ہو، وہ ہو گئی. اور پھر اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا دوسرا آدمی لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا مال والے سرمایہ دار سے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ علم اوسع علیک حتی لم ادعک تحتاج الى احد، کیا میں نے تمہیں اتنا مال نہیں دے دیا تھا کہ دنیا میں تم کسی کے محتاج نہیں رہے؟ وہ عرض کرے گا اے پروردگار بالکل. تو اللہ کہیں گے فماذا عملت فیما آتیتک، یہ جو مال میں نے تجھے دیا تھا تو نے اس مال کی بنا پر کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ کنتو اصل الرحم، اللہ اس مال سے میں اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرتا رہا، وتصدقو، اور میں خدایا تیری راہ میں خرچ کرتا رہا. مال پہ جو حق تھا اسے پورا کرتا رہا، حقوق العباد بھی پورے، اپنے رشتہ داروں پہ اس مال کو خرچ کیا اور اللہ کا حق بھی دیتا رہا ہے، زکات صدقہ خیرات سب کچھ. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بکتا ہے. وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اور فرشتے بھی ساتھ ہی بولیں گے اور کہیں گے کذبتا یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ کہتا ہے اور اللہ کہیں گے بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَوَادٌ تو یہ چاہتا تھا دنیا میں لوگ تیرے متعلق یہ کہتے پھرے ہیں کہ فلاں آدمی جواد ہے فلاں آدمی بڑا سخی ہے فلاں آدمی اس کا بڑا ہاتھ کھلا ہے وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ اور تیرے متعلق ہم نے یہ شہرت کر دی تھی لوگوں نے تجھے کہہ دیا جس چیز کی تُو نے نیت کی تھی اس چیز کو تُو نے دنیا میں پا لیا اور پھر تیسرا آدمی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فی ماذا قتلتا تو کس معاملے میں مارا گیا تیری شہادت کیسے ہو گئی وہ کہے گا اللہ تو نے جہاد کا حکم دیا تھا میں تیرے راستے میں لڑا فقاتلتو اور میں جہاد کرتا رہا حتی قتلتو یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا اور اللہ فرمائیں گے کذبتا تو جھوٹ کہتا ہے اور فرشتے چیخیں گے اور کہیں گے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بل اردت ان یقال فلان جریء تو نے تو یہ نیت کی ہوئی تھی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا بڑا جری تھا بڑی ہمت والا بڑی جرت والا تھا فقط قیل ذلک یہ تیرے لیے ہم نے مشہور کر دیا تھا تمہاری تو نیت یہ تھی اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ سنایا تنہائی میں تو میرے ان گھٹنوں پر آپ نے ہاتھ مارا زور سے فقال یا ابا ہریرہ اور فرمایا ابو ہریرہ تمہیں بتاؤں یہ تین آدمی سب سے پہلے ایسے ہیں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو سعر بہم النار اور آگ ان کی وجہ سے بھڑکنا شروع ہوگی یہ ہے نیت میں اپنی تعریف کا عنصر شامل کرنا کہ اللہ کے لیے خالص نماز روزہ اور عبادتیں نہیں رہیں نیکی کے اور دین کے کام اس لیے کہ اخبار میں اشتہار چھپے تصویریں لگیں اور لکھا جائے کہ فلاں صاحب یہ فلاں کو زکات دے رہے ہیں فلاں صاحب یہ اتنی نیکی کا کام کر رہے ہیں حتیٰ کہ اگر عہدہ بڑا ہو گیا ہے اور بدقسمتی کہ کوئی نماز اگر پڑھ ہی لی ہے تو نماز کی بھی تصویر آنی چاہیے کہ صاحب نے فلاں جگہ پہ آج نماز ادا کی غلام نبی حکیم جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں مقرر تھے حکومت کے عہدے دار تھے وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سنائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا قد فعل بہا اولائی ہذا یہ قرآن پڑھنے والا اور یہ مال خرچ کرنے والا اور یہ اللہ کی راہ میں شہادت پانے والا جب ان لوگوں کی نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ان کا حال یہ ہو جائے گا فکیف بمن بقی من الناس تو ہم جیسے لوگوں کا پھر جو باقی رہ گئے ہیں کیا حال ہوگا اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روئے اور اتنا شدید وہ روتے رہے کہ ظننا انہ ہالک ہمیں خیال ہوا کہ یہ تو انہیں کچھ ہو جائے گا اتنا شدید رو رہے ہیں وفات پا جائیں گے اور ہم نے کہا یہ جو آدمی آیا ہے جس نے یہ بات سنائی ہے اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کیا لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور پھر انہوں نے اپنے چہرے کو صاف کیا اور انہوں نے کہا سچ کہا ہے اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر سورہ ہود کی یہ آیت انہوں نے تلاوت فرمائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پڑھی کہ من کان یرید حیات الدنیا اللہ نے کہا جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے وزینتہا اور چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں آرائش زیبائش سب چیزیں اسے ملیں نوفی الیہم اعمالہم ہم اس کی دنیا کی زندگی کو اچھا بنا دیں گے سارے عمل اس کے اسے دے دیں گے وہم فیہا لا یبخسون اور اس دنیا کی زندگی میں کوئی سے نقصان نہیں ہوگا لیکن یاد رکھنا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار آخرت کی زندگی میں سوائے آگ کے ان کے لیے کچھ نہیں ہے ایک وحبط ما صنعوا اور جو زندگی میں نیکیاں کی تھیں اس کا اجر چونکہ دنیا میں انہیں مل گیا اس لیے وہ نیکیاں ختم ہو گئیں دو اور وہ باطل ما کانوا یعملون اور جو عمل وہ کرتے رہے تھے قیامت میں ان کے کچھ کام نہ آئے یہ ہے ریاکاری اور اس کا نقصان اس لیے کبھی بھی اس بحث میں ذہن کو الجھائی نہ، جیسے لوگوں کے لیے نیکی کا کرنا گناہ ہے، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے نیکی کا چھوڑ دینا بھی گناہ ہے۔ ایک آدمی اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، نمازی ہو گیا تو اب اس نے نماز چھوڑ کے بھی گناہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی شرم و حیا جسے وہ کہتا ہے اس سے بھی گناہ کیا۔ یہ شرم حیا کی کوئی بات نہیں تھی، اس نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ ایک طرح کا شریک ٹھہرا دیا، جس پہ نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ مشرک ہو گیا اور نہ کوئی فتویٰ دیتا ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا۔ بھلا آدمی ہو، اچھا آدمی ہو، جو نیکی کے کاموں میں اجر ثواب پانے کی غرض سے سارے انسانوں کا جنازہ ایک بار پڑھتے بس، کہ اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ ہماری نیکیوں کو سراہتے ہیں نہیں سراہتے، ہمارا ذکر خیر سے ہوتا ہے یا شر سے، لوگ عزت کرتے ہیں یا توہین، ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہو کے فقط اور فقط اللہ کی توحید کا قائل ہو جائے کہ اللہ کے ہاں میری مذمت ہے یا تعریف ہے، اللہ مجھے مومن سمجھتا ہے یا کافر سمجھتا ہے، خدا کے ہاں میں کس کھاتے میں ہوں اور خدا کے ہاں گڈ بکس میں ہوں یا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مومن کا دل وسیع ہو جاتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کیونکہ اسے کسی سے کوئی اجر تھوڑا ہی لینا۔ اور یہ ریاکاری صرف دنیا ہی کو برباد نہیں کرتی، عاقبت اس سے زیادہ برباد ہو جاتی۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تعوذ باللہ من جب الحزن، اللہ کی پناہ مانگا کرو، ایک ایسا کنواں ہے جہنم میں جو بہت زیادہ مصیبتیں اور تکالیف سے بھرا ہوا ہے۔ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو معراج میں اس کنویں کو دیکھا ہوگا اور یا پھر آپ پر وحی کی گئی ہوگی۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وما جب الحزنی، یہ غم کا کنواں یہ کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واد ان فی جہنم، جہنم کی ایک وادی ہے ایسی جس میں اتنی تکالیف ہیں، اتنے مصائب، اتنی پریشانی ہیں کہ یتعوذ منہ جہنم کل یوم مئۃ مرہ، خود جہنم کی آگ اس وادی سے پناہ مانگتی ہے دن میں 100 بار، ایک ایک دن میں، یعنی کچھ مخصوص وقت ہے اس میں 100 100 بار جہنم اللہ کی پناہ مانگتی ہے کہ وہاں پر کتنی زیادہ آگ ہے اور وہاں پر کتنی زیادہ تکالیف اور مصیبتوں کے سامان ہیں۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں ادخلہ، اس میں کون بھیجا جائے گا، وہاں کون داخل ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القراؤن المراؤن، وہ قاری جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور وہ یہ بے اعمالیم چاہتے تھے کہ لوگ ان کے اعمال دیکھیں اور ان کی تعریف کریں۔ اسی لیے اسلاف جو تھے وہ نیکی کر کے اسے اتنا چھپاتے تھے کہ ہم لوگ گناہ کر کے اتنی فکر نہیں کرتے اس کے چھپانے کی۔ یہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کوفہ والوں کے امام تھے، مفتی تھے، تابعین میں سے تھے۔ کئی کے متعلق آتا ہے، ان کے متعلق بھی ایسے ہی جملہ آتا ہے کہ وہ مسجد میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ اور ہوتا دراصل اس زمانے میں یہ تھا کہ جو آدمی بھی مسجد کی کسی ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں پڑھانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، فتوے کے لیے، یا جو میرے پاس علم ہے آؤ لوگوں سے سیکھ لو، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں تھی۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد بن ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے حضرات مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، لوگ آ کے ان سے مسائل پوچھتے تھے، طبیعت کی بات تھی. اور ایک گروہ پورا سلف صالحین کا ایسا تھا جو اس سے بھی بچتے تھے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ نماز پڑھاتے تھے ہمیں اور گھر چلے جاتے تھے، مسجد میں ستون کے ساتھ ٹیک نہیں لگاتے تھے، ڈرتے تھے اس سے کہ کہیں وہ لوگوں میں مشہور نہ ہو جائیں، کہیں لوگوں میں شہرت نہ آ جائے، ایسے نہ ہو کہ عمل میں کوئی ذرہ برابر ریاکاری کوئی ایسی چیز ہو جائے. یہ چیز تھی ان کے ہاں، حالانکہ وہ ایسے لوگ تھے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے علقمہ سے پڑھا تھا اور یہ کہتے تھے، یہ سب لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں بعد کی پشتوں میں شمار ہوتے تھے، اور یہ پوچھتے تھے اہل مدینہ سے کہ کیا مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا بھی کوئی پڑھا لکھا ہے؟ تو اہل مدینہ بتاتے تھے کہ تمہارے صاحب، تمہارے استاد جیسی ہستی مدینہ منورہ میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں. یہ اس تربیت کا اثر تھا. اس لیے یہ نماز کے مسائل، یہ وضو، اذان، یہ سب چیزیں برحق درست، مگر صاحب روح کی فکر کرے کہ ان چیزوں میں روح کیسے پیدا ہوتی ہے، ان چیزوں میں جان کیسے پیدا ہوتی ہے. اور وہ روح اور جان پیدا ہوتی ہے اپنی نیت کو درست کرنے سے کہ خالص اللہ کے لیے کام کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے غرض نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عمل نہیں، اللہ تعالی کے علاوہ کسی کی خوشی نہیں چاہیے، ہمیں اپنے کام سے کام ہے، بس اس کا اجر دینے والا اللہ ہے اور باقی کسی سے کچھ بحث نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید بات ارشاد فرمائی ہے کہ جہنم جس سے 100 بار پناہ مانگتی ہے دن میں، اس وادی میں وہ قرآن پاک کے پڑھنے والے لے جائے جائیں گے جو یہ چاہتے تھے کہ دنیا ان کے اعمال کو دیکھ کے ان کی تعریف کرے. تو یہ جو چھپا ہوا شرک تھا نا طبیعت میں اندر، اس شور کو پکڑنا ہے، اور اس شور کو پکڑنے کی صورت یہی ہے کہ انسان اپنے فرائض کو جتنا ہو سکے اللہ کے لیے پورا کرتا رہے، اور جو نفل عبادات ہیں انہیں چھپا کر کرے. نفل نمازیں ہیں، نفلی روزے ہیں، اسی طرح وہ نیکیاں جو اللہ نے اس کے ذمے فرض قرار نہیں دی ہیں، ان نیکیوں کو حتی الوسع کوشش کرے کہ کسی کو خبر نہ ہو، حتیٰ کہ اگر ہو سکے تو اپنے حافظے سے محو کر دے، بھلا دے ان چیزوں کو، تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ نفس کو شرارت کرنے کا موقع مل جائے. یہ ہے ریاکاری جو کہ ضد ہے اخلاص کی. تو امید ہے اب واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے لیے اخلاص کیا چیز ہے اور اس کے مقابلے میں ریاکاری کیا چیز ہے، اور اللہ نے کس قدر زیادہ شدید مطالبہ کیا اپنے بندوں سے کہ بالکل اخلاص سے کام کرنا، میرے لیے کام کرنا ہے اور میرے علاوہ کسی کے لیے کام نہیں کرنا، اور اللہ نے کتنی شدت سے منع کیا اور حالات ان کے بیان فرمائے ہیں جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو خوش کرنا اور راضی رکھنا چاہتے تھے. اور اللہ نے بتا دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.